إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين محترم سامعین ایک بڑا کام کرنے کے لیے اونچے کردار کے افراد درکار ہوتے ہیں ایک ایسا کام جو تاریخ کے دھارے کو موڑ دے اور انسانی تاریخ میں ایک ایسا دور لائیں جو ساری خباثتوں کو توڑنے والا ہو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو غالب کرنے والا ہو ایسے افراد جو تاریخ میں ایک ایسا نیا دور لائیں جو اندھیرے سے اجالے کی طرف لانے والا ہو ایک بڑا کام کرنے کے لیے اعلیٰ کردار کے اونچے کردار کے لوگ درکار ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب رسالت دی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس ذمہ داری کے بوجھ کو محسوس کیا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے صلاحیت کے ساتھ ساتھ اپنے لیے ایک قوی مضبوط کردار کے آدمی اپنے بھائی اپنے ساتھی کو اللہ تعالیٰ سے مانگا اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی جب اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو ایک بہت بڑی ذمہ داری دے کر بھیجا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جا کر اس کو توحید کا درس دیں اور اپنی قوم کو لے کر فرعون کے ظلم سے ان کو آزاد کرائیں اور وہاں سے لے کر نکل جائیں اپنی قوم کی تربیت کریں اور ساتھ ہی ایک جابر اور ظالم بادشاہ کے سامنے جو کہ انا ربکم الاعلی کی دعوت دیتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں ایسے کے پاس جا کر توحید کی بات کریں اللہ رب العالمین کی بڑائی اس کے سامنے پیش کریں ایک بہت بڑا بوجھ تھا ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی موسیٰ علیہ السلام نے جب اس ذمہ داری کا بوجھ محسوس کیا تو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے صلاحیت مانگی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ میں اس کو ذکر کیا ہے قال رب اشرح لی صدری موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میرے لیے میرے سینے کو کھول دے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری اور میرے اس امر کو میری ذمہ داری کو میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے واحلل عقدۃ من لسانی اور میری زبان میں جو گرہ ہے گانٹھ ہے تو اس کو کھول دے کیوں یبقوا قولی تاکہ وہ میری بات کو ٹھیک سے سمجھ پائیں وجعل لی وزیرا من اہلی اور میرے اہل میں سے میرے لیے ایک مددگار بننا دے ہارون اخی ہارون میرے بھائی ہارون اخی واشدد بہ ازری اور میری پیٹھ کو یا میری قوت میں اضافہ کر دے میرے بھائی کے ذریعے سے واشدد بہ ازری واشرکہ فی امری اور میرے اس کام میں میرے ساتھ ہارون کو بھی میرے بھائی کو شریک کر دے. نبوت کی رسالت کی ذمہ داری میں میرے ساتھ اس کام میں میرے بھائی کو بھی شریک کر دے. اللہ نے دعا کو قبول کیا. موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا احساس تھا کہ مجھ کو کسی ساتھی کی ضرورت ہے. ایک تو اپنی ذات کے اعتبار سے صلاحیت اور استعداد، اپنی کمی کی تلافی جو خود موسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہوتی تھی، اور دوسرے اپنی ذمہ داری میں ایک ایسے شخص کا چننا، ایسے شخص کی مدد اللہ سے مانگنا جو اس ذمہ داری کے پورا کرنے میں اور اس کو تکمیل تک پہنچانے میں بہت ضروری ہے. ایک بڑا انسان جب تک کہ اس کے ساتھ دوسرے ساتھی نہ ہوں، بڑا کام کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. خود اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. یہ اللہ ہے اے نبی جس نے اپنی نصرت سے اور ایمان والوں کے ذریعے سے آپ کی مدد کی ہے. هو الذی ایدک بنصرہ، اپنی نصرت سے اللہ نے آپ کی تائید کی ہے، آپ کو سپورٹ کیا ہے، آپ کو قوت دی ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اپنی نصرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وبالمؤمنین، اور ایمان والوں کے ذریعے سے بھی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد کو ساتھ کر دیا جو آپ کے مقصد میں اپنے قلب، اپنی زبان اور اپنی ساری کوششوں سے پوری طرح سے شریک ہیں، جنہوں نے جس مرحلے میں جس قربانی کی ضرورت تھی اس مرحلے میں اس قربانی کو پیش کیا اور اس کا معاوضہ دنیا میں طلب نہیں کیا، بلکہ دنیا میں کھونے کو چنا تاکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ ان کو دیتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. انسانوں میں افراد کے اعتبار سے، رجال کے اعتبار سے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ جو ان کو اتنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں کہ بندگی کی حدود سے ان کو اور زیادہ اوپر کر دیتے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو واقعی کسی کا حق ہے وہ اس کو نہیں دیتے ہیں. ان دونوں کے بیچ میں ایک انصاف کا اور عدل کا راستہ ہے جو اہل سنت والجماعت کا راستہ ہے. ایک طرف تو آپ دیکھیں وہ افراد ہیں جنہوں نے اولیاء اللہ کو اتنا بڑا مقام دیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کے اوصاف میں ان کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا، اللہ کے حقوق میں اللہ کے بندوں کو شریک کر دیا، عبادات میں، دعاؤں میں، قربانی کے اعتبار سے، نذر و نیاز میں اللہ کے ساتھ انہوں نے اللہ کے بندوں کو، بلکہ بعض اوقات جہالت کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا بعض علاقوں میں جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیا، جانوروں کی قبریں بنا کر ان کی عبادت کرنے لگ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ پیر کے قریب رہنے والا جانور تھا، چاہے وہ بلی ہو یا کوئی اور جانور ہو. ملک بھر میں اس طرح کی قبریں آپ کو ملیں گی. ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اولیاء کی تعظیم کے ساتھ ساتھ اتنا زیادہ تعظیم اولیاء کی، اتنی زیادہ ان کے ساتھ میں عقیدت رکھی کہ جو ان کو شرک تک لے گئی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے میں وہ پڑ گئے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے ان پاک نفوس، ان عمدہ اخلاق والے، اونچے کردار والے افراد کو سرے سے مسلمان ماننے ہی سے انکار کر دیا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ شیعہ حضرات ہیں. انہوں نے انگلیوں پر گنتی کی جانے والی گنتی، اتنے افراد، دو چار لوگ ہیں بس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر والے اور ایک دو صحابی ہیں بس، ابو موسیٰ اشعری یا فلاں یا فلاں، پانچ دس لوگوں کو چھوڑ کر سب کے بارے میں یہ عقیدہ قائم کر لیا، سب کے بارے میں یہ کہنے لگے کہ یہ سارے کے سارے حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہوئے ہیں، بلکہ خصوصاً شیخین کے بارے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ لوگ سرے سے مسلمان تھے ہی نہیں، کبھی ایمان ہی نہیں لائے تھے، بلکہ نعوذ باللہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی جو حکومت تھی اس پر قبضہ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ میں آپ کے مقصد میں شریک ہوئے تھے، اور جیسے آپ کی وفات ہو گئی آپ کے حقیقی جانشین خلیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مار کر یہ ایک کے بعد ایک اس پر غاصب ہو گئے ہیں۔ ایک طرف یہ لوگ ہیں، ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے عام اور معمولی آدمی جو کسی وجہ سے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کسی وجہ سے مجنون ہو گیا، اب بیٹھا بیٹھا خود بھی بولنے لگ گیا، اس کو اتنا اونچا درجہ دے دیا کہ نہ جس کی زندگی میں توحید تھی، نہ نماز تھی، نہ اس کی زندگی میں اخلاق تھے، نہ اس کی زندگی میں کوئی علمی معاملہ تھا، اس کو اتنا اونچا مقام دے دیا کہ اس کی قبر پر جا کر سجدہ بھی کرنے لگے اور اس کی قبر پر ملنے والے پھولوں سے اپنے بیماروں کا علاج کرنے لگے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اتنے زیادہ عمدہ اخلاق والے توحید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اتنے بڑے رقبے پر غالب کرنے والے، اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کرنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر شرک کا خاتمہ کرنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کو لینے والے، اس کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے والے، آپ کے ساتھ ہر خوشی اور غم میں شریک ہونے والے، آپ کے ساتھ ہر مرحلے میں قدم بقدم آپ کے پیچھے چلنے والے، ایسے افراد کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ سرے سے مسلمان ہی نہیں، یہ افراد اور تفرید ہے، یہ غلو اور تقصیر ہے، یہ دونوں چیزیں گمراہی ہیں۔ اولیاء کا مقام، ہم اولیاء کو مانتے ہیں، اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ تعالیٰ نے اولیاء کا ذکر قرآن کریم میں کیا ہے، ولایت خاصہ کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کیا ہے، لیکن ایمان و تقویٰ کی بنیاد پر ولایت ملتی ہے کہ جس کا جتنا قوی ایمان ہوگا، جس کا تقویٰ جتنا زیادہ اونچے درجے کا ہوگا، اتنے اونچے درجے کی ولایت، اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ کا تعلق اس کو نصیب ہوگا۔ ظاہر بات ہے اگر آپ دیکھیں تو اس اعتبار سے آپ کو دکھائی دے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان اور تقویٰ دونوں اعتبار سے، جو زندگی میں ظاہر و باطن کے اعتبار سے دو بہت ہی اونچی صفات ہیں کہ انسان کا ایمان قوی ہو، شرک سے اور ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہو، اور دوسری طرف زندگی میں عملی زندگی تقویٰ والی زندگی ہو، جس میں اللہ کا خوف غالب ہو، جس میں اللہ کی ناراض کرنے والی تمام باتوں سے اجتناب بچنا غالب ہو، ان دو صفات کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو عملی نمونہ اگر تلاش کرنا پڑے تو اس کی بہترین مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملے گی، اور اس کے بعد آپ کے دور میں آپ کے صحابہ ان دو صفات کے اعتبار سے بہترین افراد آپ کو ملیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے دور میں ہیں۔ یہ خیر کس اعتبار سے ہے؟ علم اور عمل دونوں کے اعتبار سے، علم میں بھی سب سے بہتر افراد اگر ہیں تو صحابہ ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اس علم کو براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا، آپ کے ساتھ مجلسوں میں رہے، آپ کے کلام کو بلا واسطہ انہوں نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو پرکھنے والے سمجھنے والے افراد تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں کو سمجھنے والے افراد تھے، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا علم، قرآن کی آیات کس موقع پر کون سی آیات نازل ہوئی صحابہ کو معلوم تھا، آیات کا پس منظر صحابہ کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو خود معلوم تھا کہ یہ آیت کس پس منظر میں نازل ہوئی ہے، وہ جانتے تھے کہ کہیں پر الناس کا لفظ آیا ہے ومن الناس من يقول آمنا. تو وہ جانتے تھے کہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. ان الناس قد جمعوا لكم, وہ جانتے تھے ناس سے مراد کون ہے, ان کے لیے کسی پس منظر کی ضرورت نہیں, وہ خود اس پس منظر میں موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث بیان کرتے اور قرآن کریم کی آیات کو سمجھاتے تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سننے والے جو افراد تھے وہ صحابہ تھے. اس اعتبار سے اور آپ سمجھتے ہیں کہ معلم کے جو سب سے قریبی براہ راست شاگرد ہوتے ہیں معلم کی باتوں کو سب سے زیادہ بہتر طور پر سمجھتے ہیں. جتنے واسطے بڑھتے چلے جاتے ہیں اتنی غلط فہمیوں کے اعتبار سے دروازے کھلتے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ سے براہ راست علم لینے والے تھے اور علم کے مختلف مراتب رکھتے تھے, لیکن مجموعی طور پر صحابہ کے بارے میں ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ جس چیز کو صحابہ نے خیر سمجھا وہ خیر ہے اور جس چیز کو صحابہ نے شر سمجھا یہ شر ہے. میں آگے بتاؤں گا کہ اس کی کیا دلیلیں ہیں, ہمارا کیا منہج ہے, لیکن اس سے پہلے کہ ہم صحابہ کے منہج کو سمجھیں اور اس کی اہمیت کو سمجھیں ضروری ہے کہ صحابہ کے مقام کو بھی ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں اور احادیث میں, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جب خصوصی طور پر صحابہ کی فضیلت کو بیان کیا ہے تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس فضیلت کو سمجھیں, اس لیے کہ یہ علم ہے اور اس کو جاننا ضروری ہے. صحابہ کی فضیلت کے بارے میں, ان کے مقام کے بارے میں گفتگو اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ احادیث پر, قرآن سنت پر دین کا مدار ہے اور قرآن کی آیات سے بہت سارے معنی لینے کا امکان ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جتنے بھی اسلام کی تاریخ میں فرقے پیدا ہوئے ہیں ان فرقوں نے قرآن کی آیات سے استدلال کیا ہے. چاہے آپ خوارج کو دیکھیں, ان الحکم الا للہ, انہوں نے قرآن کی آیات سے استدلال کیا, یا آپ مرجیہ کو دیکھیں جو عمل کو ایمان سے الگ مانتے تھے اور عمل لازم نہیں مانتے تھے, یا آپ قدریہ کو دیکھیں جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا ہے, یا آپ اسی طرح سے دوسرے جتنے فرقے ہیں معتزلہ کو دیکھیں جنہوں نے عقل کو ایک مستقل حجت مانا اور قرآن پر فیصلہ کرنے کے لیے عقل کو ذمہ دار قرار دیا, عقل کو جج بنا دیا کہ عقل جو بتایا وہی صحیح, اور جنہوں نے بہت ساری اور خرافات بھی ایجاد کی. تصوف کو آپ دیکھیں, صوفیہ کو آپ دیکھیں, اس میں جتنی بھی باتیں انہوں نے بتائیں قرآن کی آیات سے اپنے طور پر استدلال کیا. قرآن کی آیات میں معنی لینے کا احتمال موجود ہوتا ہے. اب قرآن کے سمجھنے کے لیے دوسرا مرحلہ, دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ سب سے پہلا ذریعہ جو قرآن کی آیات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے, ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا اس قرآن کا, ان علینا جمعہ وقرآنہ, اس قرآن کا جمع کر دینا اور اس کا پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے. فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ, جب جبرین تم کو پڑھ کے سنائیں تو آپ خاموشی سے دھیان سے اس کو سنتے رہیں. ثم ان علینا بیان, پھر اس قرآن کا بیان کرنا ہمارے ذمے ہے, اس قرآن کی وضاحت ہمارے ذمے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کا متن بھی دیا گیا اور قرآن کریم کا فہم بھی عطا کیا گیا. ایک طرف آپ نے قرآن کی آیات پڑھ کر سنا دی, یتلو علیہم آیات, دوسری طرف آپ نے قرآن کریم کی آیات کے فہم کو بھی بیان کیا جس کو آج ہم حدیث یا سنت کہتے ہیں. اب قرآن کریم کی آیات سے من مانے مانے لینا عام طور سے گمراہ فرقوں کا طریقہ رہا ہے. ظاہر بات ہے اس گمراہی سے بچنے کے لیے قرآن کریم کے معنی کے سمجھنے کے لیے سنت کی طرف رجوع ضروری ہوا, لیکن سنت کا معاملہ یہ ہے کہ سنت میں لوگوں نے اپنی طرف سے اضافے کیے اور دوسری طرف ایسے لوگ جو حافظے کے اعتبار سے برے تھے ان کی غلطیاں بھی اس میں ہیں. ایک تو کردار کے اعتبار سے غیر متقی جو عدل افراد نہیں تھے انہوں نے اپنی طرف سے غلطیاں جان بوجھ کے کی یا ان کا اعتماد نہیں ہے کہ کون ہے کیسا آدمی ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو یادداشت کے اعتبار سے خراب تھے. بعد کے دور میں یہ ضرورت پیدا ہوئی کہ ایک ایک آدمی کو پرکھا جائے کہ اس کی یادداشت کیسی تھی, اس کا کردار کیسا تھا, تاکہ سنت میں حدیث میں لوگوں کے جو اضافے ہوئے ہیں یا جو غلطیاں اس کے پہنچانے میں ہوئی ہیں ان کو پرکھ کر ان کو جانچ کر معتبر احادیث کو الگ کیا جائے اور ایسی احادیث کو الگ کیا جائے جو معتبر نہیں ہے. یہ ضروری ہوا دین کو صحیح طور سے سمجھنے کے لیے. شیعہ حضرات نے کیا کیا, اس پہلے طبقے کو اسی کو الگ کر دیا, سرے سے مسئلہ ہی حدیث کا ختم کر دیا کہ صحابہ ہی پر جرح کر دی کہ صحابہ ہی معتبر نہیں ہے, بعد کے لوگوں کو چھوڑ دو, اگر صحابہ ہی کو غیر معتبر مان لیا جائے تو بعد میں کچھ تحقیق کی ضرورت ہی نہیں, ساری حدیثیں اپنے آپ غیر معتبر ہو جاتی ہے. جس کی تعدیل خود قرآن کریم میں اللہ نے کی ہو, جن حضرات کو معتبر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہو, ان کو غیر معتبر قرار دینا خود اپنے آپ کے اعتبار کو ختم کرنا ہے. آج ہمارے لیے صحابہ کی فضیلت اور ان کی عظمت کو سمجھنا اس اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ آنے والے دور میں بھی انکار حدیث کا جو فتنہ آئے گا اور جو شروع ہو چکا ہے اور پہلے سے رہا ہے, پہلا فرقہ جو خارجی فرقہ تھا اس میں بھی انکار حدیث کی بو تھی. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عورت نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ ایک حائضہ حیض والی عورت روزوں کی تو قضا کرتی ہے لیکن نمازوں کی قضا نہیں کرتی ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا احروریت انتی, کیا تو حروریہ ہے؟ حروری کون ہے؟ حرورہ ایک مقام تھا جہاں پر بسے ہوئے مرکزی اعتبار سے رہنے والے یہ لوگ تھے جن کو خوارج کہا جاتا ہے, جو اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا فرقہ ہے. عائشہ نے پوچھا کیا تو حروریہ ہے؟ اس عورت نے کہا میں حروریہ تو نہیں ہوں, لست بحروریہ ولکنی اسأل, لیکن بس پوچھ رہی ہوں. یہ فرقہ پہلا فرقہ ہے جس میں انکار حدیث پایا جاتا تھا اور آج بھی یہ چیز ہے. اور اس کے بعد معلوم نہیں علم کا دور جب اپنے طور پر دین کو سمجھنے کا دور پایا جائے گا آئے گا اور بڑھتے بڑھتے لوگ اپنے طور پر دین کو سمجھنے لگیں گے تو کئی ایسے لوگ آئیں گے جو کوتاہی کی وجہ سے کہیں گے اتنی تحقیق کون کرے گا حدیثوں میں, یہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے, اتنا کون جائے گا اس تحقیق میں کہ یہ رجال کیسے ہیں, معتبر ہے نہیں ہے, سند دیکھو مطابعات دیکھو اور اس کی شواہد دیکھو, اسماء و رجال میں اس کو تلاش کرو, علماء کے اقوال اس بارے میں ان میں سوچو کہ کیا ہے راوی معتبر ہے نہیں ہے, اتنا کون جائے گا, اتنا ڈیپ میں کون جائے گا. تو ایسے کم ہمت افراد بہت ممکن ہے اور ہوتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں بھائی اتنا سب, ایک قرآن رب کی کتاب ہے, رب کا ایک فرمان ہے, اس کے اوپر اتنی ساری کتابیں حدیث کی, سب چھوڑ دو ایک قرآن لے لو بس کافی ہے تمہارے لیے. عیسائی دیکھو ایک کتاب لے کر چلتے ہیں بائبل, تم بھی ایک کتاب لے لو, لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, تم ضرور بھی ضرور ان کے طریقے پر چلو گے جو تم سے پہلے گزرے ہیں, شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ, ایک ایک بالش ایک ایک ہاتھ تم ان کے پیچھے چلو گے. تو آج آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف شیعہ حضرات ہیں جنہوں نے صحابہ کو بالکلیا رد کر دیا, اور دوسری طرف آج حدیث کے تعلق سے جو شبہات کھڑے کیے جاتے ہیں, جو حدیث ہی کو سرے سے مانتے نہیں ہیں, جیسے بعض لوگوں کا کہنا بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ڈاکیے کی طرح ہیں, کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اللہ کی کتاب کو پہنچا دیں بس, اور کچھ نہیں ہے آپ کا کام, آپ کی بات, آپ یہ ساری بات جو ہے, یہ اہل قرآن جن کو کہا جاتا ہے, جو لائق نہیں اہل قرآن کہلانے کے, جو واقعی جن کو منکر حدیث کہا جانا چاہیے, یہ انہی کا کلام ہے, انہی کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے قرآن دیا گیا اور اللہ کی طرف سے حکمت بھی عطا کی گئی, وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن بھی نازل کیا، کتاب نازل کی، قرآن نازل کیا، وانزل اللہ علیک الکتاب یہ قرآن ہوا، والحکمہ اور حکمت بھی نازل کی، وعلمک ما لم تکن تعلم اور آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ آپ کو سکھایا گیا، وکان فضل اللہ علیک عظیما اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل رہا ہے، عظیم فضل رہا، اللہ نے فضل کو بھی عظیم کہا ہے، اللہ کا بہت عظیم فضل رہا ہے آپ پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن بھی نازل ہوا اور اللہ کی طرف سے آپ پر حکمت کا بھی نزول ہوا، اور یہی قرآن اور یہ حکمت، یہی کتاب اور حکمت آپ صحابہ کو سکھاتے تھے. جیسے میں نے پہلے آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، جب انہی میں کا ایک رسول ان میں بھیجا. یہ رسول کیا کرتے ہیں؟ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، جو اللہ کی آیتیں پڑھ کر ان کو سناتے ہیں. جیسے آیت نازل ہوئی ویسے پہنچا دی، تبلیغ کا حق ادا کر دیا، لیکن اتنا ہی نہیں کہ آیتیں آئی اور پڑھ کے سنا کے ذمہ داری ختم ہو گئی، امانت ادا ہو گئی، اتنا ہی ذمہ داری نہیں ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، باطل افکار سے اور باطل اخلاق سے ان کو پاک کرتے ہیں، ان کی تربیت کر کے ان کو اچھے افراد بناتے ہیں، اچھی سوچ اور اچھی زندگی ان کو جینا سکھاتے ہیں. ویزکیہم، تزکیہ نفس، نفس کے خلاف اللہ کی شریعت پر کیسے چلا جاتا ہے اس کی تربیت ان کو دیتے ہیں، ترغیب و ترہیب کے ذریعے سے، وعظ و نصیحت کے ذریعے سے، اور اپنا اسوہ پیش کرتے ہیں. ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. صرف کتاب کی تعلیم دیتے ہیں نہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اور امت کو بالواسطہ صحابہ کے ذریعے سے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، کتاب کی بھی اور حکمت کی بھی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے تو ان کا حال یہ تھا، جن کی تربیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، اس سے پہلے ان کا حال یہ تھا کہ یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اس سے پہلے یہ حال تھا. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں خود یہاں پر ہدایت کی دلیل دی ہے کہ ہدایت یافتہ افراد ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست ان کی تربیت کی ہے، ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں، ان کا تزکیہ تربیت کرتے ہیں، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. بتائیے وہ افراد زیادہ افضل ہوں گے جن کی تربیت خود براہ راست بلا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہو، جن کو خود عقائد سکھائے ہوں، جن کو خود قرآن کی آیات پڑھ کر سنائی ہوں، جن کو ان آیات کے معنی سمجھائے ہوئے ہوں، اپنے قول و عمل سے جن کے سامنے قرآن کی آیات کا متن ان کو سمجھایا ہو اور اپنے عمل کے ذریعے سے اس پر عمل کر کے بتایا ہو. سب سے زیادہ بہترین طور پر دین کے سمجھنے والے صحابہ تھے، اس لیے کہ ان کے معلم خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہدایت پر اعلیٰ درجے تھے جو قائم رہنے والے افراد جن کو اللہ کی طرف سے براہ راست ہدایت ملی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تربیت کے ذریعے سے. یہ افراد صحابہ تھے. تو آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم صحابہ کی فضیلت کو سمجھیں، جن کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد، آپ کی تعلیم و تربیت کے بعد، صحابہ انسانوں میں سب سے زیادہ ہدایت یافتہ افراد بن گئے. اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کے بعد آپ کی طرف سے ملنے والی رہبری اور ہدایت اور قرآن اور سنت کے دوسروں کو پہنچانے والے افراد یہی صحابہ ہیں. اگر آپ اسلام کی تاریخ میں صحابہ کو نکال دیتے ہیں, آپ بتائیے کیا چیز قابل اعتبار ہے؟ قرآن اعتبار کے لائق ہے؟ حدیث اعتبار کے لائق ہے؟ اسلام کی تاریخ کا کون سا حصہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کیا حصہ ہے جو اعتبار کے لائق ہے؟ اگر صحابہ ہی کو نکال دیا جائے, انہی کا اعتبار ختم کر دیا جائے, انہی کے کردار کے بارے میں سوالات کھڑے کیے جائیں, ان کے بارے میں کوئی فضیلت, ان کے بارے میں دینداری کے اعتبار سے کوئی بڑی بات نہ ہو, یہ بھی عام انسانوں کی طرح ہوں, تو آپ بتائیے دین کے بارے میں آنے والی نسلوں میں ایسے سوالات کھڑے ہو سکتے ہیں کہ جس سے دین کی بنیادیں ہلا دی جائیں. یہ کام شیعہ حضرات نے کیا, اور اہل سنہ و جماعہ میں سے علماء نے مستقلاً اس مسئلے پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. ہمیشہ سے ہر دور میں صحابہ کے سلسلے میں شیعہ حضرات کا جواب اہل سنہ و جماعہ کی طرف سے دیا جاتا رہا, خاص طور سے اصحاب الحدیث کی طرف سے. اس لیے صحابہ کے بارے میں صرف اتنا نہیں کہ بس یہ کچھ افراد تھے ان کی فضیلت سمجھو, کہ کوئی آدمی یہ سمجھنے لگے کہ بھائی اللہ کی بڑائی کے مقابلے میں آپ افراد کی بڑائی کو بیان کر رہے ہو, ان کی فضیلت بیان کر رہے ہو. آپ دیکھیں حدیث کی کتابیں آپ پڑھتے چلے جائیں, چاہے آپ بخاری دیکھیں یا مسلم دیکھیں یا اس کے بعد کی کتابیں آپ دیکھیں, علماء نے مستقلاً صحابہ کے فضائل پر کتب قائم کی ہے. حدیث کی کتابوں میں کتب الفضائل آپ کو ملیں گے, اس میں صحابہ کی بالترتیب علماء نے فضیلت کی حدیثیں بیان کی ہیں. اور کیوں نہ بیان کیا جائے, جبکہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی پورے طور پر, سارے مجموعی طور پر, یا قبیلے کے اعتبار سے, یا انصار مہاجرین کے اعتبار سے, یا فردن فردن صحابہ کا نام لے لے کر ان کی فضیلت اور ان کے لیے جنت کی بشارت بیان کی ہے, تو آج اس کا تذکرہ ہم کیوں نہ کریں, خصوصاً اس اعتبار سے کہ آج اس کی حاجت اور بھی زیادہ ہے. انٹرنیٹ کا دور ہے, علم کا دور ہے, اور ایک آدمی جا کے بیٹھتا ہے انٹرنیٹ پر اور کوئی بھی اسلام ڈال دیتا ہے گوگل میں, اور اس کے بعد معلوم نہیں کون سا ویب سائٹ اس کے پاس سامنے کھولے, ہو سکتا ہے شیعہ کا ویب سائٹ ہو سکتا ہے منکر حدیث کا ہو سکتا ہے کوئی گمراہ صوفی کا ہو, کس کا بھی ویب سائٹ ہو سکتا ہے. بہت سارے افراد صحابہ کے بارے میں بھی شبہات میں پڑ جاتے ہیں. اس لیے آج اصحاب الحدیث کی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت امت میں عام کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, وہی اس سنت کے حاملین میں سے سب سے پہلا گروہ, جو اس امت کا سب سے بہترین گروہ ہے, سب سے بہترین جماعت ہے, جو سب سے پہلے براہ راست نبی سے لینے والے علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کو لینے والے, یہ جو افراد ہیں ان کی فضیلت کو سمجھیں. جرح و تعدیل کے اعتبار سے سب سے پہلے افراد جو اس سلسلے میں جن کا ذکر نکلتا ہے وہ کون ہیں؟ وہ صحابہ ہیں. اس لیے آج ہمارے لیے حدیث کی صحت کے اعتبار سے بھی, حدیث کی صحت کے اعتبار سے بھی یہ ضروری ہے کہ اسماء اور رجال کے علم کے تحت ہم صحابہ کی فضیلت کو سمجھیں. اور علماء نے کہا جس کی تعدیل اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی, جس کی تعدیل کی کیا معنی ہے؟ جن کو معتبر بتا دیا. حدیث کے راوی میں آتا ہے یہ راوی معتبر ہے یا نہیں, اگر معتبر ہے تو حدیث معتبر, راوی معتبر نہیں ہے تو حدیث معتبر نہیں. اب آپ بتائیے صحابہ کے بارے میں کون بیان کرے کہ معتبر ہے کہ نہیں ہے, جبکہ شیعہ حضرات کہہ رہے ہوں کہ معتبر نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ جس کی تعدیل خود اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہو اور جس کی تعدیل خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہو, اس کے اوپر کوئی اگر انگلی اٹھاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو غیر معتبر ثابت کرتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں قرآن کریم میں صحابہ کے بارے میں کیا فضیلت آئی ہے, اور احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں کیا بیان کیا ہے. سب سے پہلے تو وہی آیت جو میں نے ذکر کی تھی آپ کے سامنے ہے, اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں کہا وہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین, اور آیت شروع کی لقد من اللہ علی المؤمنین. تو ایک تو ایمان کا درجہ ہے, اس اعتبار سے المؤمنین کہہ کے ایمان کے اعتبار سے کامل ان کو قرار دے دیا, مطلق المؤمنین کہا. اور دوسری اعتبار سے ایمان کے بعد ہدایت یافتہ بھی ان کو قرار دے دیا کہ ایمان والے بھی ہیں ہدایت یافتہ بھی ہیں. آپ دیکھیں ایمان والا بھی بعض وقت گمراہ ہوتا ہے, بدعتی کافر نہیں ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے اس کے پاس لیکن بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے، مسلمان بدعت میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ایک مسلمان ہے گناہگار ہوتا ہے، گناہ عام ہو جاتے ہیں اس کی زندگی میں، فاسق اس کو کہا جاتا ہے، فاجر اس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں ایک تو ایمان والا ان کو قرار دیا اور دوسرے اسی کے ساتھ ان کے بارے میں کہا کہ یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت پر قرار دیا۔ آگے میں یعنی واضح الفاظ میں بھی اس کو بتاؤں گے تو یعنی اس آیت سے مستنبط ہوتا ہے کہ صحابہ ایسے تھے، لیکن اسی کے ساتھ واضح الفاظ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی۔ آئیے دیکھتے ہو کون سی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو حدیبیہ کے وقت میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، اور یہ تقریباً 1500 افراد تھے، تقریباً 1500 لوگ تھے جو عمرے کے لیے مدینہ سے مکہ گئے تھے، لیکن مشرکین بیچ میں حائل ہو گئے اور حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا اور بغیر عمرہ کیے صحابہ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ آئے۔ اس وقت میں صحابہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اس بیعت میں کتنے افراد تھے؟ اس میں 1500 افراد تھے، 1, 2, 3, 4 نہیں تھے بلکہ 1500 افراد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیعت میں شریک ہونے والے افراد کے بارے میں بہت ہی اونچی بات کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ تعالیٰ یقیناً راضی ہو گیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ایمان والوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ پیڑ کے نیچے اے نبی آپ سے بیعت لے رہے تھے، آپ سے بیعت کر رہے تھے، یبایعونک تحت الشجرہ، فعلم ما فی قلوبہم، اور اللہ تعالیٰ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینت علیہم، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان پر سکینت نازل کر دی، فانزل السکینت علیہم واثابہم فتحا قریبا، اور قریب کے دور میں ان کے لیے فتح کا فیصلہ کر دیا، فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ یأخذونها، اور بہت ہی غنیمت کا مال، غنیمت کے خزانے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کر دیا جو یہ لینے والے ہیں، جو اخذ کریں گے، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ یہ سورہ الفتح کی آیت نمبر 18 اور 19 ہے۔ اس میں دو باتیں یاد رکھیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کی دلیل قرآن میں دی۔ آپ حدیث سے ثابت کریں گے، شیعہ آپ سے کہے گئے تو حدیث ہے اور آئی صحابی سے ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے، آپ کیا کہیں گے؟ لیکن قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے خاص واقعے میں جتنے صحابہ تھے علن اطلاق بعض کو چھوڑ کر بعض کا ذکر نہیں کیا، بلکہ عمومی طور پر سارے صحابہ جنہوں نے بیعت کی، بیعت کرنے والے صحابہ کے بارے میں کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، آپ سے جب بیعت کر رہے تھے ایمان والے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ایک تو صحابہ کے ایمان کی دلیل دی، یہ ایمان والے ہیں، دو اللہ نے اپنی رضا کا ذکر اور اعلان یہاں پر کیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، بتائیے جس کے دل کے بارے میں اللہ تعالیٰ جان رہا ہو اور دور وحی میں جس کی اللہ تعالیٰ نے توفیق کی ہو، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رضا کی بات کہی ہو، جس کے بارے میں ایمان کی دلیل دی ہو، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدے مستقبل کے بھی کیے ہوں کہ آگے جا کر بھی ایمان والے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے غنیمت کا مال حلال کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑے بڑے خزانے ان کے ہاتھوں میں دے دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر فتح کرے گا، مستقبل کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا، بتائیے یہ وعدہ کبھی منقطع ہونے والا نہیں ہے، اور ان کا ایمان کبھی منقطع نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ نے نہیں کہا آج تو ایمان والے ہیں، جیسے نبی کی وفات ہوگی ایمان والے نہیں رہیں گے، ایسا تھوڑی کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا آج راضی ہے اللہ تعالیٰ، کل راضی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے قرآن کی آیات قیامت تک کے لیے، اور قیامت تک کے لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان تمام 1500 صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، ایمان والے، اللہ کی رضا حاصل کرنے والے جن سے اللہ راضی ہے، اور وہ افراد جن کو اللہ تعالیٰ نے آگے حکومتیں ان کے قدموں میں ڈال دی ہے، حکومتوں کو توڑنے والے افراد، اور وہ افراد جن کے ظاہر نہیں بلکہ دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا تھا، اور اللہ نے جب کہا کہ فعلم ما فی قلوبہم تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان ہی پایا، اللہ کو معلوم تھا کہ ان کے دل ایمان سے بھرے ہوئے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اگر ان کے دل میں ایمان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی ان کو ایمان والا نہیں کہتا۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کے بارے میں لب کشائی کرنا اپنی آخرت کے معاملے میں اپنے آپ کو ہلاکت کا حقدار بنانا ہے۔ صحابہ کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے ایمان و رضا کا فتویٰ دیا ہے، ایمان اور رضا کا فتویٰ دیا ہے۔ آئیے اور آگے دیکھتے ہیں، نہ صرف ایمان والے بلکہ ایمان کے اعتبار سے اعلیٰ ترین مرتبے کا ایمان، اخلاص، اعلیٰ ترین درجے کا اخلاص، اور عملی اعتبار سے فرائض سے بڑھ کر نوافل کا اہتمام کرنے میں مجاہدہ برتنے والے، جن کا تذکرہ نہ صرف قرآن میں بلکہ قرآن سے پچھلی کتابوں میں بھی، یہ کون افراد ہیں؟ اب بتائیے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اہتمام کے ساتھ قرآن میں بھی کرے، اور قرآن سے پہلے آنے والی کتابوں میں بھی ان کا تذکرہ کیا جائے، بتائیے وہ کتنے اونچے لوگ ہوں گے، کہ جن کے پیدا ہونے سے پہلے جہاں نبی کا تذکرہ تورات اور انجیل میں ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تورات میں بھی ہو رہی ہے، انجیل میں بھی ہو رہی ہے، وہیں آپ کے ساتھیوں کا تذکرہ بھی تورات و انجیل میں ہو رہا ہے، وہ کوئی معمولی افراد ہوں گے؟ وہ بہت اونچے افراد ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پیدا ہونے سے پہلے کیا ہے، ان کے پیدا ہونے سے پہلے، صدیوں پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، لیکن آپس میں رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر بڑے رحیم ہیں۔ کیوں ایسا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کفار کی نسبت سے کہا اور ایمان کی نسبت سے کہا کہ کفار کی نسبت سے سخت ہیں لیکن آپس میں، یعنی ایمان کی نسبت سے، ایک دوسرے کے لیے نرم ہیں۔ ان کی دوستی اور دشمنی اسلام اور ایمان اور دین کی بنیاد پر ہے، اور یہ ایمان کا سب سے قوی مرتبہ ہے کہ ایک انسان اپنی حاجات، اپنے مفادات سے اوپر اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اللہ کی رضا کے تابع ہو جائے، اس کے جذبات، جس میں دو بہت ہی اونچے جذبات ہیں، دشمنی اور دوستی، محبت اور نفرت کے، یہ جذبات بھی اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے تابع ہو جائیں، جو کہ ایک بہت مشکل چیز ہے، بہت مشکل چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کے بارے میں فرماتا ہے کہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اب بتائیے کفار میں، اس دور میں کفار کون تھے؟ سب سے پہلے اس دور کے کفار وہ تھے جو انہیں کے رشتہ دار میں سے کوئی باپ ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی بیوی ہے، کوئی اولاد بھی ہے۔ اس زمانے میں ایمان والے صحابہ کے بالمقابل تھا کون؟ ان میں سے بہت سے ایسے افراد تھے جو خود ان کے رشتہ دار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے پر بڑے رحم والے ہیں۔ ان میں ایمان والوں میں وہ لوگ بھی تھے کہ جن کی پچھلے ایمان سے پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے سے پہلے، ان میں کئی کئی سالوں تک جنگیں بھی ہوئی تھیں، لیکن ایمان جب آیا، اسلام جب آیا، تو ایمان و اسلام کی بنیاد پر چاہے ماضی میں دشمنیاں رہی ہوں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ اس لیے اسلام کا کمال یہ ہے کہ آدمی دوستی اور دشمنی، محبت اور نفرت کی بنیاد مفادات پر، فائدوں پر نہیں رکھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی شریعت پر رکھے۔ وہ اپنے جذبات کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع کرتے ہیں. صحابہ کے بارے میں پہلی صفت اللہ تعالیٰ ہی بیان کر رہا ہے کہ والذین ماہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, دینی غیرت ان میں اتنی ہے کہ کفار کے مقابلے میں سخت ہیں, جھکتے نہیں ہیں, کفار کے مقابلے میں نرمی نہیں دکھاتے ہیں, ان پر ظلم نہیں کرتے ہیں, لیکن ان کے بالمقابل دینی غیرت اتنی زیادہ ان کے اندر ہے کہ مضبوط بنے رہتے ہیں, جھکاؤ اور لچک ان میں پیدا نہیں ہوتا ہے, شریعت کے سلسلے میں لچک نہیں دکھاتے ہیں, جو شریعت میں ہے, جو اللہ کے احکام ہیں بالکل وہی صحیح ہے, اسی پر جمے رہتے ہیں, اور پھر اللہ کا جو حکم آئے پھر کوئی فائدہ نہیں, اب اللہ کی طرف سے آنے والا قاعدہ ان کے لیے اثر ہوتا ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم, یہ ان کے ایمان کا ذکر ہے, ان کے جذبات کا ذکر ہے. تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوان, دوسری بات اللہ نے بیان کی, تراہم رکعاً سجداً, تو ان کو دیکھے گا تو کیا پائے گا, ان کو پائے گا کہ وہ رکوع میں ہیں, سجدے میں ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں ہیں. یہاں پر دو باتیں اللہ نے بیان کی اور دو چیزیں بہت اہم انسان کی زندگی میں ہیں. دیکھیں, ایک تو آدمی سستی کرتا ہے, عمل نہیں کرتا ہے, دوسرا عمل کرتا ہے لیکن اخلاص نہیں ہوتا ہے. عمل کے اعتبار سے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایک تو عمل ہی نہیں کرتے ہیں یا عمل کرتے ہیں اس میں سستی کرتے ہیں, مجاہدہ نہیں کرتے ہیں, رسمی عمل کرتے ہیں, اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو عمل کرنے والے ہوتے ہیں لیکن عمل میں مخلوق کی رضا چاہتے ہیں, مخلوق سے عزت اور مقام چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں کی نفی صحابہ کے لیے کی ہے. تراہم رکعاً سجداً, عبادت کا ذکر کیا کہ اللہ کے آگے جھکاؤ ان کی زندگی کی علامت ہے, اللہ کے آگے رکوع میں ہیں, سجدے میں ہیں. ان کی زندگیوں میں انسان کے وجود کا مقصد کیا ہے, اللہ کی عبادت کرنا. عبادات میں افضل العمل نماز, نماز میں اعلیٰ ترین حالت رکوع اور سجدہ, جو جھکاؤ ہے عبدیت کی اصل ہے. تراہم رکعاً سجداً, تو دیکھے گا ان کو زندگی میں نمایاں طور پر دکھائی دے گا کہ ان کی زندگی میں اللہ کے آگے جھکنا عام ہے. تراہم رکعاً سجداً, اور یبتغون فضلا من اللہ ورضوان, لیکن اس عبادت سے کیا چاہتے ہیں, مخلوق کی تعریف نہیں چاہتے ہیں. اس عبادت سے کیا چاہتے ہیں, اس عبادت سے اللہ تعالیٰ کی کا فضل اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں. اللہ کی طرف سے جو کچھ عطا ہے, چاہے دنیاوی نصرت ہو یا آخرت میں نعمت ہو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل چاہتے ہیں, اور اللہ کی رضوان چاہتے ہیں, جو کہ آخری اور اعلیٰ ترین نعمت ہے جنت کی. تو ان کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے, ان کا مقصد اللہ کی رضا ہے. تو ایک طرف تو اعمال میں مجاہدے کی کیفیت اور بندگی کی کیفیت کو ذکر کیا, جو صحابہ کی علامت تراہم سے تم دیکھو گے تو ان کو یہی دکھائی دے گا, تراہم تو دیکھے گا تو تجھ کو یہی دکھائی دے گا کہ ان کی زندگی میں اللہ کے آگے جھکنا ہے, عبادات ہے, اور ان کی زندگی میں اخلاص ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ان کی علامت ان کے چہروں میں سجدے کا اثر ہے, اتنا سجدہ کرنے والے کہ ان کے سر, ان کے یعنی پیشانیوں پر سجدے کا اثر ظاہر ہوگا. بعض علماء نے کہا بہت سجدہ کرتے تھے, پیشانی پر علامت بنی ہوئی تھی کیونکہ ریت میں سجدہ کرتے تھے, اور جو کثرت سے جو ہے جانماز میں بھی سجدہ کرے اس کے پیشانے پر علامت بنتی ہے, لیکن یہ تو ظاہری بات ہے. واقعی اگر صحابہ کے چہرے دیکھے جاتے تو ان کے چہروں پر راتوں کا جاگنا, ان کی آنکھوں پر, ان کے چہروں پر اس کا اثر, رات کی عبادت سے نورانیت, اور رات میں اللہ کے آگے رونے, اللہ کے آگے گڑ گڑانے, اللہ کے آگے سجدوں میں وقت گزارنے سے ان کی آنکھوں میں وہ جاگنے کا اثر اور رونے کا اثر دکھائی دیتا تھا. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, سجدوں کی کثرت سے ان کے چہروں پر, ان کے پیشانیوں پر تجھ کو اثر دکھائی دے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ مقبول نہیں ہوگا تب اللہ بیان کرے گا, یہ تو مقبول ہے. اللہ کے نزدیک صحابہ کا دینی اعتبار سے ان کی غیرت مقبول, ان کی عبادات مقبول, ان کا عبادات میں اجتہاد مجاہدہ کرنا مقبول, ان کا اللہ کی رضا چاہنا مقبول. اللہ نے خبر دی جو عالم الغیب و شہادہ ہے, کہ صحابہ ایسے ہیں، ان کے دلوں کا حال بھی بتایا، ان کی راتوں کی اکیلی عبادت جو اندھیروں میں اپنے گھروں میں کرتے تھے اس کو بھی اللہ نے ذکر کیا. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ. یہ ان کا ذکر ہے جو تورات میں ہے. تورات میں اللہ نے صحابہ کا ذکر کیسے کیا؟ یہ اللہ کے عبادت گزار بندے ہیں جو اللہ کی مرضی کے تابع اتنے ہوتے ہیں کہ اپنے تمام قلبی جذبات کو اللہ کے حکم کے آگے قربان کر دیتے ہیں. دوستی دشمنی کی بنیاد اللہ کے حکم پر ہے، ایمان کی بنیاد پر ہے. اور عبادات میں وقت گزارنے والے، زندگی میں جن کی اخلاص اور جن کی عبادت کی کثرت سے ان کے چہروں پر ان کا اثر عبادت کے مجاہدے کا دکھائی دینے لگے، یہ صحابہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن کریم سے پہلے تورات میں کیا ہے. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اور انجیل میں ان کا ذکر کیسے ہے، ان کا تذکرہ کیسے ہے؟ کزرع اخرج شطاہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ. جیسے کوئی پودا ہو، اکوا نکلتا ہے زمین سے اور اس میں بہت ہی چھوٹی سی جو ہے ڈنٹھل ہوتی ہے، جو چھوٹا سا پودا نکلتا ہے سوئی کی طرح نکلتا ہے زمین پھاڑ کے، اور پھر کمزور ہوتا ہے، پھر اس کے بعد قوت پکڑتا ہے اور زیادہ اوپر اٹھتا ہے، بڑھتا ہے. فآزر فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، اپنی سوئی پر قائم رہتا ہے. اور یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار، اور وہ پودا اپنے بونے والے کو، زراع کو، کسان کو خوش کر دیتا ہے جب پودا دیکھتا ہے کہ میں نے جو بویا تھا وہ دیکھو اونچا اٹھ رہا ہے اور اب بڑھ رہا ہے، بیج کا اب پودا بن گیا ہے. تو بونے والے کو، کھیتی کرنے والے کو، کاشتکار کو، کسان کو خوش کر دیتا ہے. لیغیظ بهم الکفار، صحابہ کی مثال اللہ نے پہلے ہی بیان کی، صحابہ کو اللہ نے پیدا کیا، صحابہ کو یہ اوصاف دیے، صحابہ کے ذریعے سے غلبہ دین کو دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں اور ان کے بالمقابل جو دوسرے کفار تھے جنہوں نے شروعات سے ظلم کیا صحابہ پر، ان کی اہانت کی، ان کو اپنے گھروں سے نکالا، مدینہ پہنچنے پر مجبور کیا، ہجرت کرنے پر مجبور کیا، اللہ تعالیٰ نے دھیرے 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 اس کمزور جماعت کو اتنی قوت دی کہ اپنے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قوت کے ساتھ کھڑا ہو گیا، ایک پیڑ بن گیا. اب کاٹنا بہت مشکل ہے، اب اس کو اکھاڑا نہیں جا سکتا ہے. لیغیظ بهم الکفار، تاکہ کفار، انکار کرنے والے، حق کے انکاری، یہ کیا ہوں، ان کو دیکھ دیکھ کر غیظ و غضب میں مبتلا ہوں، ان کو دیکھ کر ان کے دلوں میں حسد اور کینہ اور غصہ پیدا ہو جائے. لیغیظ بهم الکفار، تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے کفار کو جلائے. یہاں پر دیکھیے، یعنی اللہ تعالیٰ ولو کرہ المشرکون، جیسے اللہ نے ایک جگہ کہا کہ صحابہ کا وجود اور صحابہ کی قوت کمزوری کے بعد کفار کے لیے، خصوصاً یہود کے لیے حسرت کا سبب تھی، بہت حسد کرتے تھے صحابہ سے. اور مشرکین جنہوں نے ان کو گھروں سے نکالا اور اللہ تعالیٰ نے قوت ان کو دی مدینہ میں، اور اتنی بڑی حکومت اللہ تعالیٰ نے بعد کے دور میں بھی دی، تو آپ دیکھیں مشرکین کے حسد میں اور حسرت میں اضافہ ہوتا چلا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دیکھ کر، ان کی دینداری کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے. آپ دیکھیں آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں تھے اور آپ کے لیے اٹھ کے آنا بڑا مشکل تھا نماز کے لیے، آخری وقت کئی مرتبہ آپ بے ہوش ہو گئے اور آپ بار بار اٹھتے غسل کرتے، اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ پردہ ہٹا کے دیکھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کر رہے ہیں اور آپ کے پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ بھر کے صحابہ کو دیکھا اور آپ مسکرائے ہیں. آپ نے صحابہ کو نگاہ بھر کے اس حالت میں دیکھا کہ اللہ کی عبادت میں اللہ کے بندے لگے ہوئے ہیں، آپ کے تربیت یافتہ افراد اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں لگے ہیں. آپ نے نگاہ بھر کے صحابہ کو دیکھا اور آپ مسکرائے. وہ طبقہ، وہ افراد، اس امت کی وہ جماعت جس کو آخری وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، آپ ان سے خوش تھے، ان افراد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی تذکرہ کیا ہے. اگر ان کا، ان کی بڑائی کو، ان کے فضل کو اگر ہم نہیں پہچانتے ہیں تو یہ بہت بڑی تفسیر ہوگی دین میں، بہت بڑی تفسیر ہوگی دین میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ تعالیٰ نے ان ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے، ان صحابہ کی طرف اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑی مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے. مغفرت بھی ہے, اگر کچھ تقصیر ہے تو اللہ کی طرف سے مغفرت کا پیشگی وعدہ ہے, اور جو کچھ نیک اعمال انہوں نے کیے ہیں وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہیں, اس اعتبار سے اجر عظیم کا بھی وعدہ ہے. ایسا وعدہ نہیں ہے کہ چھوٹا اجر ہوگا, بلکہ اجرن عظیم اللہ نے کہا ان کے لیے, بہت عظیم اجر کا وعدہ اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ جو جماعت ہے, یہ صحابہ کی جماعت ہے, یہ سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے بالتفصیل یہاں پر صحابہ کے بہت سارے اوصاف بیان کیے ہیں. اب بتائیے جس کی فضیلت اللہ بیان کرے, اور صرف قرآن میں نہیں پچھلی کتابوں میں, ہم کیوں اس کے بارے میں بخل کریں؟ لیکن ہم صحابہ کے بارے میں غلو بھی نہیں کرتے ہیں, بلکہ وہ انسان تھے, وہ انسان تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ان پر بھی لازم تھی, اور اس اعتبار سے ان کے یعنی بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے اولیاء میں بہت ہی اعلیٰ قسم کے ولی ہیں, جن کے بارے میں اللہ نے اپنے قرب اور آخرت کے اجر کا وعدہ کیا ہے. بلکہ اتنا ہی نہیں کہ بعد والوں کے لیے ان کو اسوہ اور نمونہ بھی بنایا ہے, آگے میں اس کو بھی ذکر کروں گا. آئیے دیکھتے ہیں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں کیا کہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ کی ایک حدیث میں فرماتے ہیں, ابن ماجہ میں حدیث ہے, آپ فرماتے ہیں ان فقراء المہاجرین يدخلون الجنة قبل اغنیائہم بمقدار 500 سنہ. مہاجرین میں سے جو فقراء ہیں, غریب فقراء مہاجرین ہیں, یہ مہاجرین میں سے اغنیا سے, غنی سے, مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. مہاجرین میں دو قسم کے مہاجرین ہیں, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت کر کے مدینہ گئے, ایک ان میں سے فقراء ہیں, دوسرے مالدار ہیں. آپ نے فرمایا جو فقراء ہیں وہ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. کون پہلے جائے گا, کون بعد میں جائے گا, تو آپ نے بتایا. اسی کے ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا کہ چاہے فقراء ہوں ان میں سے یا مالدار ہوں, سب کے سب جنت میں جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں, سارے صحابہ جنتی ہیں. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. اسی طرح سے یہ میں ہمارے لیے تو یعنی اس کی ضرورت ہی نہیں کہ صحابہ کے بارے میں جنت جہنم کا عام تذکرہ کریں, لیکن یہ شیعہ کے بالمقابل میں کہہ رہا ہوں تاکہ کوئی آدمی اگر ہم کو کچھ بات کہتا ہے تو ہم پریشان نہ ہوں, بلکہ یہ دلائل ہمارے سامنے ہوں, یہ دلائل ہمارے سامنے ہوں. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. ان کا فیصلہ تو ہے ہی ہے مہاجرین کا کہ سارے کے سارے جنتی ہیں, آئیے انصار کے بارے میں کیا ہے. تو انصار کا تو معاملہ چھوڑیے, انصار سے محبت ایمان کی دلیل ہے, اور انصار سے دل میں کینہ کپٹ اور بغض رکھنا, دشمنی رکھنا, عداوت رکھنا, یہ آدمی کی نفاق کی دلیل ہے. تو بتائیے جس سے محبت ایمان کی دلیل ہو اور جس سے دشمنی اور بغض رکھنا یہ نفاق کی دلیل ہو, ان کا کیا مرتبہ ہو؟ تو خود انصار کے بارے میں اتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ انصار سے محبت ایمان کی دلیل ہے. تو اگر کسی کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور خصوصاً انصار کے لیے بغض عداوت ہو, تو یہ خود اس کے ایمان کی بلکہ اس کے یعنی ایمان کے خراب ہونے کی اور نفاق کے ہونے کی اس کے دل میں دلیل ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں جو 313 صحابہ تھے ان کے بارے میں آپ نے فرمایا, اس کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن يدخل النار رجل شهد بدرا والحدیبیہ, لن يدخل النار رجلا, وہ آدمی وہ شخص جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا جو بدر میں شریک ہوا ہو یا حدیبیہ میں شریک ہوا. دیکھیے بدر والوں کا بھی ذکر آ گیا. میرے پاس اور بہت ساری حدیثیں تھیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں وقت بہت تیزی سے چلا جاتا ہے. ابھی تو میں فضیلت بتا رہا ہوں, اس کے بعد منحج کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ آدمی جہنم میں داخل ہی نہیں ہوگا جو بدر میں شریک ہوا ہو اور جو حدیبیہ میں شریک ہوا. بدر والوں کا تذکرہ آپ دیکھیں، حدیبیہ 1500 ہیں، 313 یہاں ہیں، اور انصار کا بھی آپ تذکرہ دیکھ لیں، اور مہاجر بھی بچا ہوا، سارے کے سارے صحابہ آ گئے اس میں. اور خصوصیت سے بعد اور عشرہ مبشرہ کی اگر بتاؤں، اور فردن فردن ایک ایک صحابی کی حدیثوں میں آپ تلاش کر سکتے ہیں، آپ بخاری دیکھیں، مسلم دیکھیں اور ترمذی وغیرہ دیکھیں، آپ کو سب ملے گا اس میں. امام البخاری مسلم نے خود اور اسی طرح سے امام ترمذی نے اور بہت سارے علماء نے مستقلاً کتابیں لکھی ہیں. امام احمد کی خود کتاب ہے فضائل الصحابہ، امام احمد کی کتاب ہے، خاص طور سے کتاب لکھی ہے صحابہ کے فضائل میں، اور بہت سارے علماء نے لکھی ہے. تو صحابہ کی فضیلت خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کی ہیں، فردن فردن، قبیلے قبیلے کے اعتبار سے، مہاجرین و انصار کے اعتبار سے، یا کسی خاص واقعے سے نسبت رکھنے کے اعتبار سے. تو یہ فضیلتیں ہم کو حدیث میں ملتی ہیں، ان کو یاد رکھنا، ان کو یعنی سمجھنا ضروری ہے، اور صحابہ کا فضل اسے سمجھنا ضروری ہے. آئیے دیکھتے ہیں فضیلت کے اعتبار سے، دور کے اعتبار سے بھی ترتیب ہے یا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث میں اور اسی کے قریب مسلم کے بھی الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا خیر امتی قرنی، خیر امتی قرنی، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، خیر امتی قرنی، میری امت کے سب سے بہترین افراد اگر ہیں تو وہ میرے دور کے ہیں. قرن زمانے کو کہتے ہیں، دور کو کہتے ہیں، صدی کو بھی کہتے ہیں. میرے دور کے افراد سب سے بہترین افراد ہیں. ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے بعد والے ہیں، تابعین، پھر وہ جو ان کے بعد والے ہیں. ترتیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے اعتبار سے قائم کی، اور متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم کی ہے، کہ سب سے بہترین لوگ اگر ہیں، خیر امتی، میری امت کے افراد میں، تو وہ ہیں جو میرے دور کے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ جو ان کے بعد آنے والے ہیں، پھر ان کے بعد وہ جو ان کے بعد آئیں گے. بہت سارے لوگ جو حدیث ذکر کرتے ہیں، خیر القرون قرنی، حدیث کی کتابوں میں کسی بھی کتاب میں ان الفاظ سے حدیث نہیں آئی ہے. اس لیے شیخ الالبانی نے بھی کہا کہ اس لفظ سے یہ حدیث سنت میں کہیں بھی موجود نہیں ہے. خیر القرون قرنی، بہترین دور میرا دور ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم مانتے ہیں دور کے اعتبار سے، حق کے غالب ہونے کے اعتبار سے وہ دور بہترین دور تھا، اس لیے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. لیکن حدیث کے الفاظ اگر آپ دیکھیں تو کسی حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے خیر القرون قرنی، بلکہ حدیث میں بہت سارے الفاظ، ان میں سے ایک لفظ یہ ہے کہ جیسے ایک لفظ ہے خیر الناس قرنی، یا جیسے خیر امتی قرنی، سب سے بہترین افراد وہ ہیں میری امت کے جو میرے دور کے ہیں. تو اس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا، سے معلوم ہوا کہ تابعین سے بہتر صحابہ ہیں، اور تبع تابعین سے بہتر تابعین ہیں غالبیت کے اعتبار سے. غالب دور جو ہے، غالب ان کے اندر صحابہ سب سے افضل ہیں. اس امت کے سب سے افضل افراد کون ہیں؟ صحابہ ہیں. اسی طرح سے ایک حدیث میں جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، فتنوں کے اعتبار سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فتنوں کے لیے آڑ قرار دیا ہے. آپ فرماتے ہیں النجوم امنۃ للسماء، ستارے آسمان کے لیے امان ہے. فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، جب ستارے چلے جائیں گے، ستارے جھڑیں گے جب قیامت کا دن آئے گا، جب ستارے چلے جائیں گے، زائل ہو جائیں گے، تو أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، آسمان پر وہ حالت آئے گی جس کا وعدہ کیا جا چکا ہے، یعنی قیامت کا دن آ جائے گا. جب ستارے جھڑیں گے قیامت کے دن ایسا ہوگا. وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، اور میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں، حفاظت ہوں، امان ہوں ان کے لیے. فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا تُوعَدُونَ، اور جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر وہ چیزیں آئیں گی جن کا وعدہ کیا جا چکا ہے. فتنے آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، جنگیں آئیں گی، نئے نئے فرقے آئیں گے، ان سے جنگیں ہوں گی، تو میرے صحابہ پر وہ چیز آئے گی جس کا وعدہ کیا جا چکا ہے. وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں. دیکھیے خصوصی طور پر آپ نے اپنا ذکر کیا اور اپنے بعد صحابہ کا بھی ذکر کیا. وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں. فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُعَدُونَ، اور جب میرے صحابہ بھی چلے جائیں گے تو میری امت پر وہ حالات پیش آئیں گے جس کا وعدہ کیا جا چکا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ صحابہ جب تک کے تھے فتنوں کو توڑنے کے لیے وہ تھے, فتنوں کے رد کے لیے تھے, امت کے لیے علمی حفاظت کی صحابہ کے ذریعے سے رجوع کے اعتبار سے صحابہ تھے. لیکن جب صحابہ چلے گئے امت میں آپ دیکھیں طرح طرح کے فتنے آ گئے اور امت مسلسل فتنوں میں گھری ہوئی ہے, آئے دن ایک نیا فرقہ نکلتا ہے. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے صحابہ کے بارے میں خاص طور سے کہا کہ صحابہ میری امت کے لیے امنہ امان ہیں, فتنوں کے مقابلے میں آڑ ہیں. صحابہ جب تک کے تھے فتنوں کو توڑنا بہت آسان تھا, بعد میں بہت مشکل ہو گیا. تو اس اعتبار سے صحابہ کی فضیلت ہے. اور بہت سی باتیں ہیں جو قرآن کریم آپ دیکھیں اور احادیث آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ان کے بارے میں تذکرہ کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں صحابہ کے منہج کے سلسلے میں اس کی اہمیت کیا ہے اور صحابہ کے منہج کے بارے میں کیا ہم کو جاننا چاہیے. جیسے کہ میں نے ابتدا ہی میں کہا تھا کہ قرآن کی آیات میں احتمالات ہوتے ہیں اور بہت سارے باطل فرقوں نے قرآن کی آیات میں معنوی تحریف کی اور اپنے مطلب کی باتیں قرآن کریم سے ثابت کی. احادیث کے سلسلے میں بھی ایسا ہی ہوا. احادیث میں ایک طرف تو لفظی طور پر لوگوں نے اضافے کیے جان بوجھ کے, جھوٹی حدیثیں گھڑی, دوسری طرف احادیث کے سلسلے میں لوگوں نے بھی اپنی طرف سے معنی لیے اور وہ تعویل احادیث کی تھی جو احادیث میں واقعی نہیں تھی. صحابہ کی زندگی, صحابہ کا تعامل, مجموعی طور پر صحابہ نے جس راہ کو اختیار کیا وہ ہمارے لیے قرآن و سنت کی عملی تطبیق کے لیے ضروری ہے. آپ مثال کے طور پر دیکھیں بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھی. ایک کتاب میرے پاس ہے جو 12 ربیع الاول جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں, تقریباً 1000 صفحات کے قریب کتاب ہے. کس کی دلیل میں 12 ربیع الاول عید میلاد النبی کے طور پر منانا چاہیے اور اس میں قرآن کی آیتیں ہیں. قرآن کی آیتیں ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, لیجئے تیرے رب کی نعمت اس کو بتا, بیان کر. اب کہا سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ دین ہے. فاطمہ متعالیٰ کو نعمت ہی, لیکن اس دین کے قول و عمل کے ذریعے سے پیش کرنے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا دیکھیے یہ اللہ کی نعمت ہے, اب اس نعمت کا تذکرہ کرو, عید میلاد النبی کا دن مناؤ, آپ کی پیدائش کا دن مناؤ اور لوگوں کے سامنے آپ کے اوصاف بیان کرو میلاد کے ذریعے سے. آپ کی شان میں نعت پڑھ کے, آپ کے نام سے نعرے لگا کر آپ کی شان میں بیان کیا جائے, اب یہ دن منایا جائے. اس آیت سے نکلتا ہے, نکالنا چاہے تو کیا نہیں نکلتا ہے. اسی آیت سے اگر آدمی کچھ نکالنا چاہے, وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو, قبروں پہ جاؤ اور سجدے کرو, ان کو خوش کرنے کی کوشش کرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کورٹ میں وکیل لگتا ہے, بادشاہ کے ہاں وزیر لگتا ہے, اور کنویں کے لیے ڈول لگتا ہے, اور اوپر جانے کے لیے سیڑھی لگتی ہے. تو یہ ہمارے اولیاء کیا ہیں؟ وسیلہ ہیں. اور خود اللہ نے جب حکم دے دیا وسیلہ تلاش کرو تو ہم کیوں تلاش نہ کریں؟ آیت رب العالمین کی اور معنی اپنی طرف سے گھڑ لی ہے. حدیث میں میری امت یعنی قیامت اس وقت تک کہ نہیں آئے گی, بخاری کی حدیث, قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ زمین, حتی یقال فی الارض اللہ اللہ, قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین میں اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا. صوفیہ نے کہا, دیکھیے اور اس پہ اضافہ کیا ہے, قرآن کی آیت بھی ہے, وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اپنے رب کے نام کا ذکر کر. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, تیرے رب کا نام کیا ہے؟ کوئی بھی آدمی پوچھے گا تیرے رب کا نام کیا ہے, مر رب کو, میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے. اس کا نام کیا ہے؟ اللہ ہے. اپنے رب کے نام کا ذکر کر, رب کا نام اللہ ہے, اللہ اللہ اللہ, صوفیہ میں ذکر ہے اللہ. بعد نے کہا اللہ بھی نہیں, ہم کو نام نہیں چاہیے, ہم کو اللہ چاہیے. ہو انہوں نے کہا نام نہیں، نام مطلوب نہیں، نام مقصود نہیں ہے، ذات مقصود ہے. عقل، اپنی عقل سے قرآن کی آیات کی تعویل انہوں نے بیان کی کہ دیکھیے قرآن سے بھی دلیل ملی، وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کر، اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پہاڑوں پر چڑھے جانے کے لیے بھی دلیل مل گئی، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کے اسی کا ہو جا، تبتل، سب چھوڑ چھاڑ کے پہاڑوں پہ چلے جا، نہ نکاح کر نہ یہ کر، سب چھوڑ دے، جو جسمانی علائق ہیں، جسمانی ضروریات ہیں، نکاح ہے، جو شہوت والی چیز ہے، تعام ہے، سب میں سب چھوڑ چھاڑ کے سب اونچے مجاہدے کر رہے ہیں جو بشریت سے بھی زیادہ اونچائی کی طرف لے جاتے ہوں. وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، دنیا چھوڑنے کے اعتبار سے جو کہ رہبانیت ہے، اور اللہ کے نام اللہ اللہ بدعت ہے، اس کے ذکر کے لیے دلیل کہاں سے مل رہی ہے؟ قرآن سے مل رہی ہے. آپ بتائیے، آپ قرآن والے ہیں، بتائیے قرآن میں دلیل ہے؟ اور حدیث میں بھی مل گئی، حدیث کون سی؟ اور آپ بہت بخاری کہتے ہیں، لیجئے بخاری کی حدیث، زمین پر قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ اللہ کہنے والا ہوگا. اب قرآن بھی مل گیا اللہ کے لیے، اور حدیث بھی مل گئی، اب کیسے انکار کرے گا؟ اب انکار کیسے کیا جائے؟ صحابہ کا تعامل بتاتا ہے کہ کیا کیا جائے کیا نہیں کیا جائے. کچھ چیزوں میں سنت کی عملی تطبیق سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کر، تو ظاہر بات ہے پہلے مخاطب خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو کیا آپ نے اللہ کیا نہیں کیا؟ تو وہ مطلب نبی کو نہیں سمجھا، ہم کو سمجھ رہا ہے، وہ مطلب آپ نے قرآن کی آیات صحابہ کو پڑھ کے سنائی اور اس کی تفسیر سمجھائی، اس کی تعویل بیان کی، ان کو یہ نہیں بتایا کہ اس کا مطلب اللہ ہے، ان کو نہیں بتایا کہ دنیا چھوڑنا چاہیے. صحابہ تجارت کرنے والے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ تجارت کر رہے ہیں، ایک دن علم کے لیے، ایک دن تجارت کے لیے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، قرآن میں اللہ تو بیان کر رہا ہے، تو نہ تبتل کی دلیل قرآن میں ہے، نہ اللہ کا نام اللہ ہو یا ہو اس کی کوئی دلیل قرآن کریم میں ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، نہ صحابہ سے ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کا دنیا میں آنا امت پر بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا اور آپ کو نبی بنا کر ہمارے پاس نبی اور رسول کے طور پر بھیجا، مبعوث کیا، لیکن یہ دن منایا جائے یا نہیں منایا جائے، اس صورت میں اگر دیکھنا پڑے گا تو پہلے امتی جنہوں نے سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کی، جنہوں نے آپ کا ہر اعتبار سے ساتھ دیا، اپنی جان اللہ کے حکم سے آپ کے دفاع میں قربان کرنے کے لیے جو تیار تھے، اسلام کے محاذ پر جہاں کہیں ضرورت تھی پیش کرنے کے لیے تیار تھے، کیا انہوں نے آپ کی پیدائش کے دن خوشیاں منائی ہر سال؟ نہیں. صحابہ کی ضرورت یہاں پیش آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر اپنی حاجات پیش کرنا، ظاہر بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جائے کہ آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ کسی کی قبر پر نہیں گئے، کوئی کہہ سکتا ہے بھئی آپ کو ضرورت کیا تھی، سب تو آپ ہی کے پاس تھا، سارے خزانے آپ کے ہاتھ میں تھے، کوئی کہہ سکتا ہے اس طرح سے؟ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، لیکن کہنے والا کہہ سکتا ہے. آپ کو دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو وسیلے کی ضرورت کیا ہے؟ وسیلہ تو بعد والوں کے لیے، اب آپ کیا کہیں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ اگر وسیلہ شرعی عمل ہے کہ ایک قبر پر جا کر انسان اس کو وسیلہ بنائے، یا جس کی وفات ہو چکی ہے اس کو پکار کے اپنے مسائل حل کرائے جائیں، اگر یہ چیز ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ سکھائی ہوتی، صحابہ نے نہیں کیا، ظاہر بات ہے کہ جب صحابہ نے نہیں کیا تو یہ چیز دین نہیں ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لینے والوں کو نہ معلوم ہو اور ہم کو معلوم ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے صحابہ کے منہج کی اہمیت یہاں پیش آتی ہے. بہت ساری بدعات اور بہت ساری خرافات کی جڑ کٹ جاتی ہے جب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا صحابہ ایسا کرتے تھے، کیا صحابہ ایسا کرتے تھے، فاتحہ دینا مثلا، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، قرآن خوانی ہے اور بہت کچھ ہے صحابہ کا تذکرہ، بہت ساری بدعات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کے معاملات ہیں، آپ کی قبر سے جو معاملہ ہے، آپ کو پکارنے کے اعتبار سے جو معاملہ ہے، اس کے لیے صحابہ ہمارے لیے دلیل بن جاتے ہیں کہ جب صحابہ نے اس کو نہیں کیا ہے تو ہم بھی نہیں کریں گے. کیونکہ اگر لوکان خیرن لسبقونا الیہ، علماء نے کہا، ابن کثیر نے بھی بات کہی ہے تفسیر ابن کثیر میں، کہتے ہیں کہ اگر یہ خیر ہوتا قرآن خوانی وغیرہ کے ضمن میں، وہ اللہ خلیل انسانی اللہ ما سا کے ضمن میں امام شافی کا قول ذکر کیا ہے کہ قرآن کا پڑھ کر ثواب پہنچانا نہیں پہنچتا ہے، امام شافی کا قول ذکر کیا ہے. اور اخیر میں ابن کثیر کہتے ہیں کہ صحابہ سے نہیں ملتا ہے، اور اگر یہ خیر ہوتا تو صحابہ ہم سے پہلے سبقت اس پر لے جاتے ہیں، کیونکہ خیر کی کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو صحابہ نے نظر انداز کی. آپ قرآن میں دیکھ چکے اللہ کی طرف سے کیا ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ خیر کی طرف لپکنے والے ہیں، یسارعون فی الخیرات، کہ اللہ کی طرف سرات یعنی مسارعت کرنے والے ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں. تو خیر ہوتی تو وہ کرتے، نبی کی پیدائش کا دن منانا خیر ہوتا صحابہ کرتے ہیں. اس طرح کی کئی بدعات اور خرافات ختم ہو جاتی ہیں جب آپ صحابہ کو اپنے لیے معیار بناتے ہیں. بہت ساری برائیاں جو بعد کے دور میں پیدا ہوئی آپ کو دکھائی دے گا کہ صحابہ نے اس موقع پر ایسا کیا. تو صحابہ کا مجموعی فہم کہ صحابہ نے جس چیز کو مجموعی طور پر اختیار کیا وہ امت پر حجت ہے، اور یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. صحابہ کے ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ صحابہ کا ایمان اللہ کے نزدیک پیمانہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ البقرہ آیت نمبر 139 میں فرماتا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. فَإِنْ آمَنُوا، یہود کا یہاں پر یہود کا تذکرہ ہو رہا ہے، فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ یہود ویسے ایمان لے آئیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا تم ایمان لائے ہو. آمن تم یہاں پر جمع ہے، یعنی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خصوصاً صحابہ جمع ہے یہاں پر، صحابہ بھی اس میں شریک ہیں. جیسے تم ایمان لائے ہو، اگر یہ ویسا ایمان لاتے ہیں اہل کتاب یہود، فقد اهتدوا، تو یہ ہدایت پر ہے. اب بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے یا نہیں؟ امت میں بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک میں خاص طور سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے یا نہیں، آپ مشکل کشا ہیں یا نہیں. اب آپ صحابہ کا تعامل جب دیکھیں گے تو آپ کو ملتا ہے کہ صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا، صحابہ کا عقیدہ نہیں تھے. اس کے لیے دلائل ہیں، لیکن صحابہ کے تعامل سے اس احتمال اور دو معنی جو لیے جا سکتے ہیں وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے. صحابہ کا فہم ہمارے لیے دلیل بن جاتا ہے کہ صحابہ نے بھی یہی سمجھا ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، کہ وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہیں. بلکہ عورت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا، اللہ کے رسول، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو شفا دے دے، اگر نبی کے پاس شفا مانگتی تو آپ سے مانگتی. اور ایسی کئی دلیلیں، صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ ویسا ایمان لے آئے جیسا تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پر ہے. اور فَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر یہ پیٹ پھیر کے چل دیتے ہیں، یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں، صحابہ کے عقیدے کو نہیں اپناتے ہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق، تو یہ کس چیز میں ہے؟ یہ شقاق میں پڑے ہوئے ہیں. شقاق کیا ہے؟ صحابہ ایک جانب ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہ دوسری جانب ہے. شقاق کے معنی ہوتے ہیں دوسری جانب، ایک چیز کے دو شقین، دو ٹکڑے کیے جائیں، یہ ایک ٹکڑا، وہ ایک ٹکڑا. جیسے ندی کے دو کنارے ہوتے ہیں، ایک کنارے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ہیں، اور دوسرے کنارے پر وہ لوگ ہیں جو صحابہ کے عقیدے سے روگردانی کریں. اس لیے بہت سارے باطل عقائد پر ضرب کرنے کے لیے صحابہ سے مثال آپ پیش کر دیجئے، اللہ تعالیٰ کی اس آیت میں بتایا گیا کہ صحابہ کا ایمان اللہ کے نزدیک حجت ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ دوسرے ایمان والے جن کو ایمان لانا ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے عقیدے کو صحابہ کے عقیدے کی طرح بنائیں. اسی طرح سے اتباع کے اعتبار سے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی تاکید کی ہے، جہاں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، وہی صحابہ کی مجموعی طور پر کہ جس راستے پر صحابہ چلے ہیں، مجموعی طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب صحابہ میں اختلاف ہوگا تو اس کے لیے دوسرا حل اللہ کی طرف سے بتایا گیا، لیکن جب صحابہ میں اتفاق ہو اور صحابہ میں ایک چیز معروف ہو، اسی کو لے کر سارے صحابہ چل رہے ہوں، تو وہ چیز بھی امت پر حجت ہے، چاہے اس کے لیے کتاب و سنت میں براہ راست کوئی دلیل نہ ہو، صحابہ کا وہ عمل بھی دین میں دلیل ہے، خود اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے، اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر اللہ نے ذکر کیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، سورہ التوبہ میں آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، وہ پہلے پہل سبقت لے جانے والے انصار اور مہاجرین، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، انصار اور مہاجرین، مہاجرین اور انصار میں سے ایمان میں سبقت لے جانے والے، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، اور جنہوں نے کمال درجے میں ان کی اتباع کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایک ہی اللہ تعالیٰ نے رضا کا وعدہ کیا تعین کے ساتھ، اور دوسرے ان کی اتباع کرنے والے عموماً، یہاں پر ایک تعین کے ساتھ بیان کیا، کون؟ انصار، مہاجرین اور انصار، اور وصف ان کا بیان کیا کہ سبقت لے جانے والے دین کے قبول کرنے میں اور اللہ کے احکام کے پورا کرنے میں، دین کی نصرت میں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، اور جنہوں نے کمال درجے میں ان کی اتباع کی، کس کی؟ انصار و مہاجرین کی، یہاں دیجیے اتباع کا ذکر بعد والوں کے لیے، یہ قیامت تک کے لیے وعدہ ہے، والذین اتبعوهم بإحسان، جنہوں نے احسان کے ساتھ بہترین طور پر ان کی اتباع کی، اللہ تعالیٰ نے رضا کا وعدہ کس کے لیے کیا ہے؟ ایک تو صحابہ کے لیے، اور ان کے نام لے کر بتایا کہ مہاجرین اور انصار، اور ان کی تعریف بھی کی کہ سبقت لے جانے والے، یہاں پر من سے کوئی شک میں نہ آئے کہ کچھ کے بارے میں ہے، اس لیے کہ من ہمیشہ کچھ کے لیے نہیں ہوتا ہے، واجتنبوا الرجس من الاوثان اللہ نے کہا، تو بعض اوثان سے بچنا نہیں ہے، من بعض اوقات جنس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ کے بارے میں کہا کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، اور جنہوں نے کمال درجے میں ان کی اتباع کی، کیا ہے ان کے لیے؟ ان صحابہ کے لیے بھی، اور ان کے لیے بھی جنہوں نے صحابہ کی اتباع کی، ان کے راستے پر چلے، ان کے منہج کو اپنایا، کیا فضیلت ان کی ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے، وأعد لهم جنات، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار رکھی ہیں، تجری تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت ہی عظیم کامیابی، عظمت یہاں پر بھی آ رہا ہے، کامیابی کے لیے بھی، یہ کیسی کامیابی ہے؟ عظمت والی کامیابی، یہ کامیابی عظیم کامیابی ہے، یہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ صحابہ کی اتباع کرنے والوں کے لیے اللہ کی رضا، جنت میں دخول، جنت میں خلود، اور جنت میں اللہ کی طرف سے ہمیشگی کی کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو صحابہ کے اثر کی پیروی کریں، صحابہ کی اتباع کریں، ان کے منہج کو اپنائیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اس لیے وقت کم ہے میں سارے نصوص ذکر نہیں کروں گا، اس لیے کہ سوال جواب کا بھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اب اس کے بالمقابل دیکھیں، ایک تو اللہ نے بیان کیا جو اتباع کریں صحابہ کی، مہاجرین و انصار کی، ان کے لیے اللہ کی رضا اور آخرت میں جنت ہے، اور جنت میں دخول نہیں بلکہ خلود بھی ہے، ہمیشہ رہیں گے، اب جو اس کے بالعکس کریں، صحابہ کے راستے اور ان کے منہج کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلیں، ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اس سورہ نساء میں اللہ نے بیان کیا, سورہ نساء میں آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, اور وہ شخص جو ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اس رسول کی مخالفت کرے, اس رسول سے ہٹ کر کوئی اور راہ اختیار کرے. یشاقق کے معنی ہوتے ہیں ظاہراً یا باطناً رسول کی مخالفت کرنا, اور دوسرا راستہ اختیار کرنا رسول اس جانب میں ہے وہ کوئی اور جانب اختیار کر لے, رسول کا راستہ نہ لے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, جو کوئی رسول کی مخالفت کرے, رسول سے ہٹ کے چلے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور مؤمنین کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, سبیل المؤمنین کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, جہاں وہ مڑا ہے ہم وہیں اس کو پھیر دیں گے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ, اور جہنم میں پہنچا دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا, اور بہت ہی برا ٹھکانا ہے. جو گمراہی کو چنتا ہے گمراہی اس کے لیے آسان اور مزین ہو جاتی ہے. اور گمراہی کس کو اللہ نے قرار دیا؟ رسول اور صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ چلا ہے. آپ بتائیے کہ کیا اتنا کہنا کافی نہیں ہے کہ جو رسول کی مخالفت کرے اس کو ہم جہاں اڑائے پھیر دیں گے اور جہنم میں پہنچا دیں گے؟ کیا رسول کی مخالفت گمراہی نہیں ہے؟ رسول کا راستہ چھوڑ کے اور راستہ اختیار کرنا کیا گمراہی نہیں؟ یہ بھی گمراہی ہے, بلکہ یہ عین گمراہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے ساتھ جہنم میں جانے کے لیے ایک اور جرم جوڑا ہے. یہ بھی جرم ہے اور یہ بھی جرم ہے کہ جہنم میں لے جانے کے لیے دو باتیں اللہ نے ذکر کی ہیں. پہلا ہی سبب کافی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور چیز جوڑی, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, جو ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے, رسول کا حکم معلوم ہو قلب میں اس کا انکار کرے, زبان سے انکار کرے, یا اپنے عمل سے کچھ اور راستہ چنے, رسول کے عمل کو نہ کرے کچھ اور چن لے اپنے لیے, یہ آدمی گمراہ ہے. اگر آدمی اس پہ دوام اختیار کرتا ہے اللہ اس کو اسی پہ پھیر دے گا, وہ اور زیادہ سرعت کے ساتھ تیزی کے ساتھ آگے گمراہی میں بڑھتا چلا جائے گا. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم, جب انہوں نے ٹیڑھا پن اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا. جب انسان گمراہی کو چن لیتا ہے تو گمراہی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. نولیہ ما تولیٰ, اللہ نے فرمایا کہ جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے بعد, واضح ہو جانے کے بعد. اسے آپ یہ بھی یاد رکھیں, بعض لوگوں کو حدیث معلوم نہیں ہوتی ہے یا حدیث سمجھ میں نہیں آتی ہے اور ہم ان کے بارے میں کفر کے اور گمراہی کے فتوے لگا دیتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جو رسول کی مخالفت کرے. ہم واضح تو کرتے نہیں ہیں, فوراً کفر کا فتوا کسی پر لگا دیتے ہیں, فوراً گمراہی کا فتوا لگا دیتے ہیں. معلوم ہوا کہ ایک انسان پر حق واضح ہو جائے اور اس کے بعد پھر وہ رسول کی مخالفت کرے, اب یہ انسان گمراہ بلکہ کافر ہو جاتا ہے. اگر قول اور یعنی قلب سے انکار کرے تو یہ تو بلا شبہ کافر ہے, لیکن اگر عمل میں مخالفت کرے تو یہ گناہگار ہوتا ہے, وہ کافر نہیں ہوتا. جیسے معلوم ہے شراب حرام ہے لیکن پھر بھی نفس کے غلبے کی وجہ سے شراب پیے تو ایسا آدمی کافر نہیں ہوتا ہے, بلکہ ایسا آدمی گناہگار ہوتا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے بارے میں کہا کہ ایسا آدمی گمراہ ہے, لیکن اور ایک چیز یہاں پر جوڑ دی, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, کہ ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے. ایک دوسری اور چیز بیان کی, یہ بھی گمراہی ہے کہ ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے. ظاہر بات ہے, آپ دیکھیں غور کیجئے, جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایمان والے کون تھے؟ ایک تو نبی ہوئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کی مخالفت کا انجام تو بتا دیا, اب دوسرا بچا کون ہے؟ کہ ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے اور راستہ اپنائیں. یہ اور ایمان والے کون ہیں؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایمان والے کون تھے اس وقت؟ ابھی تو تابعین آئے نہیں ہیں، ابھی بعد والے آئے نہیں، تو یہ کون لوگ تھے اس وقت میں ایمان والے؟ اس وقت میں ایمان والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. تو ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنائیں تو کیا ہوگا؟ نولیہ ما تولیٰ ونصلیہ جہنم، جہاں مڑائے وہی موڑ دیں گے اور جہنم میں پہنچا دیں گے، وہ ساتھ مصیرہ اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور صحابہ کے مجموعی فہم اور صحابہ کے مجموعی راستے کی جس پر وہ سب کے سب چلے ہیں، اگر کوئی آدمی اس کی مخالفت کرتا ہے اور کچھ اور راستہ اختیار کرتا ہے اور کوئی عقیدہ بناتا ہے اور کوئی اصول گھڑتا ہے اور کوئی منہج اختیار کرتا ہے، ایسا آدمی گمراہ ہے، ایسا آدمی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا کہ وہ نصف ہی جہنم، اس کو ہم جہنم میں پہنچا دیں گے. تو معلوم ہوا کہ جس چیز پر صحابہ کا اتفاق ہو، جس چیز کو صحابہ خیر مانتے تھے وہ خیر ہے، اور جس چیز کو صحابہ شر مانتے تھے وہ شر ہے. صحابہ کی مجموعی فہم، سارے صحابہ کا مجموعی فہم دین میں حجت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے. اس آیت کی مزید توضیح اور تشریح ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے، جس کو امام ترمذی نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے، اپنی جامع میں، جس کو جامع ترمذی بھی کہا جاتا ہے، لیکن زیادہ صحیح نام ہے اس کا جامع ترمذی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملہ واحدہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب کے سب جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے سوائے ایک فرقے کے، ایک جماعت کے، ایک ملت کے، ایک گروہ کے. 73 فرقوں میں امت بٹے گی اور سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. قالوا ومن ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا، ایک جماعت جو جنت میں جائے گی، وہ کون سی جماعت ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا جو میری سنت کی اتباع کریں، حالانکہ یہ بھی صحیح بات ہے. آپ نے یہاں پر آنے والے فتنوں کے حل کے اعتبار سے آپ نے کیا بتایا؟ اختلاف جب امت میں واقع ہوگا اور امت میں 73 فرقے بن جائیں گے، اس وقت میں ایک جماعت کون سی حق پر ہوگی؟ آپ نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی، وہ لوگ جو اس راستے پر، اس دین پر، اس منہج پر، اس چیز پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. صرف میں نہیں کہا، میں بھی کافی ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہم کو اپنانا ہے، لیکن صحابہ کی اہمیت تلقی دین کے اعتبار سے اور فہم نصوص کے اعتبار سے جو ہے، اس کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے آپ نے فرمایا، وہ چیز، وہ دین، وہ منہج جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، وہ جس پر ہوں گے، اس پر جو لوگ ہوں گے وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، وہی فرقہ ناجیہ ہے، نجات پانے والا فرقہ، اور جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر کسی اور راستے پر چلیں گے، یہ لوگ ان 72 فرقوں میں آئیں گے جن کا مال کیا ہے، جن کا انجام جہنم کی آگ ہے. اس کو امام ترمذی نے روایت کیا اور یہ حسن درجے کی روایت ہے. اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجموع الفتاوی میں، من فسر القرآن او الحدیث وتأوله على غیر التفسیر، غیر التفسیر المعروف عن الصحابۃ والتابعین، کہ جو کوئی قرآن کی یا حدیث کی تفسیر ایسی بیان کرے اور اس کی تأویل ایسی بیان کرے، یہ ایسے معنی بیان کرے قرآن کی آیات کے اور احادیث کے، جو صحابہ اور تابعین کی تفسیر جو کہ معروف ہے اس سے ہٹ کر ہو، اس سے کچھ الگ ہو، کہتے ہیں فہو مفتر علی اللہ، وہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والا ہے، ملحد فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں ٹیڑھے راستے کو اختیار کرنے والا ہے، ملحد ہے، محرف للکلم عن مواضعه، اللہ کی آیات کے کلمات کو اپنی جگہ سے ہٹا کر اس کو بیان کرنے والا ہے، اس میں تحریف کرنے والا ہے. وَهَذَا فَتْحٌ لِبَابِ الزَّنْدَقَةِ وَالْإِلْحَادِ, اور یہ زندیقیت اور الحاد بددینی کا دروازہ کھولنے والا ہے. وَهُوَ مَعْلُومٌ الْبُطْلَانِ بِالْإِضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ, اور یہ بالکل واضح بات ہے, جو ایسی چیز ہے جو دین اسلام کی بالکل مسلمات میں سے ہے. یعنی تو معلوم ہی ہونا چاہیے انسان دین, یعنی علم ضروری میں سے کہہ رہے ہیں, معلوم یعنی بالاضطرار ہی ہے. یہاں پر یہ عام طور سے سلف کا طریقہ رہا ہے کہ صحابہ نے مجموعی طور پر جس چیز کو اختیار کیا ہے وہ دین میں حجت ہے. ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صحابہ میں اقوال میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے, کسی کا قول یہ ہوتا ہے کہ صحیح ہے, کسی کا قول ہوتا ہے یہ حلال ہے, کسی کا قول ہوتا ہے حرام ہے. اجتہادی مسائل میں جو بعد کے دور میں صحابہ کو پیش آئے, صحابہ نے قرآن سنت میں غور کر کے فتویٰ دیا, تو انہوں نے جو فتوے دیے ہیں اگر صحابہ کے اقوال آپس میں ٹکراتے ہوں, تو اس سلسلے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا حکم واضح ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اگر تم میں کسی چیز میں آپس میں تنازع اختلاف ہو جائے, تو اس کو واپس لوٹاؤ فیصلے کے لیے اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف. ان کن تم تو منون باللہ والیوم الآخر, اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو, ذالک خیر و احسن تأویلا, یہ خیر ہے اور انجام کے اعتبار سے یہی بہتر چیز ہے. اس کے مخاطب صحابہ بھی تھے اور قیامت تک کے آنے والے تمام افراد اس کے مخاطب ہیں. صحابہ میں جب آپس میں اختلاف ہوتا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان سے بھی کہا کہ تم میں جب آپس میں اختلاف ہو تو کیا کرو, اس کو کتاب و سنت کی طرف لوٹاؤ. اور تمام ایمان والوں کے لیے یہی حکم ہے کہ جب آپس میں اختلاف ہو تو اس کو کتاب و سنت کی طرف لوٹایا جائے. اسی لیے آج ہمارا اپنا آپس میں جب اختلاف ہو تب بھی یہ حکم ہے, اور صحابہ کے آپس کے کسی مسئلے میں صحابہ میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس صورت میں بھی ہمارا منہج یہی ہے کہ ہم صحابہ کے اقوال میں سے اس قول کو اختیار کرتے ہیں جس کی کتاب و سنت سے تائید ہوتی ہے. ہم اس قول کو صحابہ کے چھوڑ دیتے ہیں, کسی صحابی کا قول جو کتاب و سنت سے ٹکراتا ہو اس وجہ سے کہ ان کو حدیث نہ پہنچی ہو یا حدیث کے سمجھنے میں اختلاف ہوا ہو, جیسا کہ بہت ساری مثال اس کی دی جا سکتی ہیں, ابھی وقت نہیں ہے, تو اس صورت میں ہم وہ قول لیتے ہیں جو کتاب و سنت سے مؤید ہے, اس کی تائید کتاب و سنت سے ہوتی ہے. تو یہ ہمارا منہج ہے. آخراً امام الاوزائی جو بہت بڑے ائمہ میں سے گزرے ہیں, اور چار امام جن کو لوگ عام طور سے امت میں مانتے ہیں اور ہم بھی ان کو امام ہی مانتے ہیں, لیکن کسی ایک کی تقلید ہم نہیں کرتے ہیں, اس لیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں, اور جس کا قول بھی کتاب و سنت کے مطابق ہو, جس کا اجتہاد, اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں. امام الاوزائی بھی ائمہ میں سے گزرے ہیں. امام الاوزائی جو شام کے امام ہیں کہتے ہیں علیک بآثار من سلف وَإِنْ رَفَضَكَ النَّاسِ, تیرے لیے لازم ہے کہ تو سلف کی اقتداء کر, سلف کے آثار کی پیروی کر. وَإِنْ رَفَضَكَ النَّاسِ, چاہے لوگ تجھ کو چھوڑ دیں یا تجھ کو برا کہیں. وَإِيَّاكَ وَآرَاءَ الرِّجَالِ وَإِنْ زَخْرَفُوهُ لَكَ بِالْقَوْلِ, اور لوگوں کی رائےوں سے تو بچ, چاہے وہ اپنے قول کو اتنا ہی زیادہ اپنی باتوں سے اس کو مزین کر کے پیش کریں. فَإِنَّ الْأَمْرَ يَنْجَلِي, اس لیے کہ عن قریب معاملہ کھل کے سامنے آنے والا ہے. وَأَنْتَ عَلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ, اور اگر تم نے ایسا کیا جیسا کہ میں بتا رہا ہوں, وَأَنْتَ عَلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ, تو پائے گا کہ جب ساری دھول ہٹ جائے گی, سارے بھید کھل جائیں گے, يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ, قیامت کے دن جب حق اور باطل واضح ہو جائے گا تو دیکھے گا کہ جب تو نے سلف کی اقتداء کی ہے, سلف کے منہج کو اپنایا ہے, تو دیکھے گا کہ تو سیدھے راستے پر تھا. اس لیے کہ یہی تو سیدھا راستہ ہے, یہی سیدھا راستہ. ما انا علیہ واصحابی, اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور صراط مستقیم وہی ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ چلے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو دین کا صحیح فہم اور اس کے مطابق اس کا حق ادا کرنے کی, اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.